پیر 23 اپریل کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ پاکستانی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صوبوں کا دورہ کر کے انتظامی کوتاہیوں کی نشاندہی کے لیے سرگرم۔ کیا عدالتیں سیاسی معاملات میں اتنا آگے جائیں کہ انتظامی معاملات میں مداخلت کا الزام لگے؟ تجزیہ کار:
جو عدلیہ ہے ان کی ساری طاقت جو ہے ان کے پین میں ہے، تو میرا خیال پین ہی کا استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے الیکشن کمیشن کے اختیارات پر سوال اٹھایا ہے کہ کیسے موجودہ اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے سے پہلے سرکاری نوکریوں کی بھرتیوں پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے چند روز قبل ہی پبلک سروس کمیشن کو چھوڑ کر دیگر سرکاری نوکریوں کی بھرتیوں پر پابندی عائد کی تھی۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے سرکاری نوکریوں پر بھرتی پر پابندی سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ابھی تو اہم اداروں کے سربراہوں کی تعیناتی کا عمل شروع ہوا ہے اور اس اقدام سے یہ عمل متاثر ہوگا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے عدالت کو بتایا کہ انتخابی اصلاحات کا ایکٹ سن 2017 ان کے ادارے کو اختیار دیتا ہے کہ وہ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے سرکاری نوکریوں پر بھرتی پر پابندی عائد کرے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل سمیت چاروں صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔
ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے دستبردار ہونے کی امریکی دھمکی کے جواب میں ایران کا کہنا ہے کہ عالمی قوتوں کے ساتھ جوہری معاہدے کے تناظر میں کوئی متبادل پلان نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ٹویٹ کیا ہے کہ معاہدے پر دستخط کرنے والے یورپی ممالک امریکی صدر کو معاہدے پر کاربند رہنے پر آمادہ کریں۔ ادھر اقوام متحدہ نے بھی ایران کے جوہری معاہدے میں شامل تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ معاہدے کو برقرار رکھیں۔ بیلجیم کی ایک عدالت نے پیرس حملوں کے واحد زندہ بچ جانے والے ملزم صالح عبدالسلام کو مسلح لڑائی کے ایک اور واقعے میں 20 سال قید کی سزا سنا دی ہے، جبکہ انہیں پیرس حملوں کے حوالے سے فی الوقت بھی عدالتی کارروائی کا سامنا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ آصف فاروق کی۔
صالح عبدالسلام نومبر 2015 میں پیرس پر ہونے والے حملوں کے مرکزی ملزمان میں سے ایک ہیں۔ ان حملوں میں 130 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ صالح عبدالسلام اور ان کے ساتھی سفین ایاری نے مارچ 2016 میں برسلز میں ایک فلیٹ پر گرفتاری کی ایک کوشش کی مزاحمت کی اور جوابی فائرنگ کی، جس میں 3 اہلکار زخمی ہوئے۔ بیلجیم کی عدالت نے اس واقعے میں انہیں 20 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ فرانس کی جیل میں قید رکھے جانے والے صالح عبدالسلام کو پیرس حملوں کے حوالے سے عدالتی کارروائی کا بھی سامنا ہے۔
کینسنگٹن پیلس نے خبر دی ہے کہ ڈچس آف کیمبرج شہزادی کیٹ میڈلٹن نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے۔ یہ ڈیوک آف کیمبرج شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ کی تیسری اولاد ہیں۔ کینسنگٹن پیلس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ زچہ اور بچہ دونوں خیریت سے ہیں اور پیدائش کے وقت شہزادہ ولیم ان کے ساتھ موجود تھے۔ یہ بچہ تخت نشینی کے لیے 5ویں نمبر پر ہے۔ اس فہرست میں سر فہرست شہزادہ چارلس ہیں، ان کے بعد شہزادہ ولیم، پھر شہزادہ جارج اور پھر شہزادی شارلٹ اس بچے سے پہلے تخت نشینی کے حقدار ہوں گے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں نجی تعلیمی اداروں کے مالکان کی تنظیم نے حکومت کی طرف سے پرائیویٹ سکولوں کے فیس سٹرکچر میں کمی کے خلاف احتجاج کیا ہے اور 2 دن تک صوبے بھر میں تمام نجی تعلیمی اداروں کو بند کر دیا ہے۔ صوبائی حکومت کے وکیل عباس خان کا کہنا ہے کہ یہ ہڑتال توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے۔
یہ 2 دن کا ہڑتال جو ہے تو یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے، کیونکہ اگر آپ ریگولیٹری اتھارٹی کیا وہ سرکولر آپ پڑھیں تو اس میں انہوں نے کلیئر کٹ لکھا ہے کہ آپ اسکول اونر جو ہیں تو وہ کورٹ کے ڈیسیجن کو فالو کریں گے۔ ہم اس پر اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 2 دن جو ہڑتال کر رہے ہیں تو ان کے پیسے بھی ہم عدالت میں کہیں گے کہ یہ پیسے اسٹوڈنٹ سے نہ لیے جائیں، کیونکہ یہ ہڑتال اونرز نے کیا ہے۔
پاکستان کے قبائلی علاقوں میں محمد ایجنسی سمیت کئی تحصیلوں میں پولیٹیکل انتظامیہ نے 800 کنال اراضی پر کاشت کی گئی پوست کی فصل کو تلف کر دیا ہے۔ اس موقع پر علاقے کے تحصیلدار نے بات کرتے ہوئے کہا،
یہ آپریشن 2 اپریل سے سٹارٹ ہوا ہے۔ ہماری بھی کوشش یہ رہی ہے کہ محمد ایجنسی میں، خاص کر تحصیل پڑانگار میں، یہ منشیات کا ٹرین جو ہے یہ ختم ہو جائے، اور ہم یہ بھی ساتھ ساتھ کوشش کر رہے ہیں لوگوں میں اویئرنیس آ جائے کہ یہ منشیات کا سہارا لے کر ترقی کرنا یا منشیات کا سہارا لے کر مطالبے کرنا، یہ بات کو ختم کر رہے ہیں۔ تک اس آپریشن میں 800 سے 1000 کنال تک تلف کی گئی ہے، اور باقی آپریشن جاری ہے، ایک ہفتہ اور آپریشن جاری رہے گا۔
یمن کے شمالی حصے میں اطلاعات کے مطابق ایک فضائی حملے میں کم سے کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حملہ ایک شادی کی تقریب پر کیا گیا. امدادی ٹیموں کا کہنا ہے کہ کل ہونے والے اس حملے میں 30 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. حوثی باغیوں نے حملے کا الزام سعودی سربراہی میں بننے والے اتحاد پر لگایا ہے جو یمن میں حکومت کا حمایتی ہے. فرانس کی قومی اسمبلی نے نیا سخت اور متنازع امیگریشن قانون منظور کر لیا ہے جس میں پناہ حاصل کرنے کے لیے سخت اصول مقرر کیے گئے ہیں. اس بل میں پناہ حاصل کرنے کے لیے درخواست کی مدت میں کمی، غیر قانونی تارکین وطن کی حراست کی مدت میں دگنی توسیع سمیت کئی شکیں شامل ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا. سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے.
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. خبروں میں آپ نے سنا کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے الیکشن کمیشن کے اختیارات پر سوال کیا ہے کہ کیسے موجودہ اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے سے پہلے اس ادارے کی طرف سے سرکاری نوکریوں کے لیے بھرتیوں پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے. لیکن کیوں؟ ماجرا ہے کیا؟ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک.
پاکستان کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سرکاری نوکریوں پر بھرتی پر پابندی سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ابھی تو اہم اداروں کے سربراہوں کی تعیناتی کا عمل شروع ہوا ہے اور اس اقدام سے یہ عمل متاثر ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ کس قانون کے تحت الیکشن کمیشن نے سرکاری نوکریوں پر پابندی عائد کی ہے، جس پر سیکرٹری الیکشن کمیشن فتح محمد یعقوب نے بتایا کہ انتخابی اصلاحات کا ایکٹ سن 2017 ان کے ادارے کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے سرکاری نوکریوں کے لیے بھرتی پر پابندی عائد کرے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ انتخابات نہ صرف شفاف ہوں بلکہ ایسے اقدام کو بھی روکا جائے جس سے اس ادارے کی کارکردگی پر سوالات اٹھتے ہوں. سیکرٹری الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ سرکاری نوکریوں کے لیے بھرتیوں پر پابندی کا اقدام ملک میں عام انتخابات کے انعقاد کو بر وقت یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ انتخابات کو کسی طور پر بھی تاخیر کا شکار نہیں ہونے دیا جائے گا. عدالت نے اٹارنی جنرل سمیت 4 صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور اس از خود نوٹس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے. واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے چند روز قبل سرکاری نوکریوں کے لیے بھرتیوں پر پابندی عائد کر دی تھی، تاہم پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سرکاری نوکریوں کے لیے بھرتیوں کے طریقہ کار کو جاری رکھنے کا حکم دیا تھا. چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اہم شخصیات کو دی جانے والی سیکورٹی سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کرتے ہوئے چند روز قبل اہم شخصیات کی سیکورٹی پر تعینات قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو واپس بلانے کے بارے میں وضاحت کی ہے اور کہا ہے کہ جن اہم شخصیات کی جان کو خطرہ ہے ان کو قانون کے مطابق سیکورٹی اہلکار فراہم کیے جائیں. اس از خود نوٹس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ چونکہ میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم ہیں، اس لیے قانون کے مطابق ان کی جو سیکورٹی بنتی ہے وہ انہیں فراہم کی جائے. واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر سابق وزیر اعظم سمیت ملک بھر سے سینکڑوں افراد کی سیکورٹی کے لیے تعینات، ہزاروں پولیس اہلکاروں کو واپس بلا لیا گیا تھا. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ اگر ان کے والد کو کچھ ہوا تو اس کی تمام تر ذمہ داری چیف جسٹس میاں ثاقب نثار پر ہوگی. شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد.
شہزاد ملک کی سپورٹ کے تناظر میں میں نے ممتاز ماہر قانون سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ریٹائرڈ جسٹس طارق محمود سے بات کی. میں نے انہیں باور کرایا کہ جیسے جیسے پاکستان میں انتخابات کا وقت قریب آ رہا ہے ویسے ویسے جوڈیشل ایکٹیویزم بھی عروج پر پہنچ رہا ہے. چیف جسٹس ہر روز سو موٹو مقدمات کی سماعت میں مصروف ہیں، تو کیا آئین پاکستان میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ عدلیہ کا سربراہ انتظامی امور میں اتنا کھو جائے کہ جتنا ہم آج کل دیکھ رہے ہیں؟
سر، گزارش یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس حد تک تو گنجائش نہیں ہے. اور اس کی ایک چھوٹا سا ثبوت یہ ہے کہ آفٹر آل یہ آئین تو بنا تھا 1973 میں، تو 1843 تو اس وقت سے ہے. لیکن پھر یہ کیا وجہ ہے کہ 1973 میں جو جج صاحبان تھے وہ یقیناً وہ بھی بہت قابل لوگ تھے، تو ان کا اس طرف کیوں رجحان نہیں کیا. لیکن یہ جو ایک اور بات ہے یہ بدقسمتی کہ یہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی ضرور ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یہاں تک یہ بات نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ میرا ایک اور بھی اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ اگر 1843 کو ٹھیک کر کے ہی آپ مسائل کو حل کر سکتے یا اس ملک کو کسی سیدھی پٹری پر ڈال سکتے تو میرا خیال ہے پھر افتخار چودھری کے پاس بہت ٹائم تھا تو وہ تو نہیں کر سکا, اور آج افتخار چودھری کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے.
تو کیا کہیں گے جسٹس طارق محمود؟ پاکستان بار کونسل نے گزشتہ روز قرارداد منظور کی جس میں اس نے عدلیہ سے کہا کہ وہ آئین میں دی گئی 184 کی طاقت کو احتیاط سے استعمال کریں. آپ نے بھی تو عدلیہ کی آزادی کے لیے بڑی بڑی تحریکیں دیکھی ہیں, چلتے ہوئے بھی دیکھا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جد و جہد اسی عدلیہ کی تھی کہ جو اب دکھائی دے رہی ہے؟
نہیں, بالکل نہیں تھی, بلکہ میں تو کسی حد تک شرمندہ بھی ہوں, اور شرمندہ زیادہ اس دن ہوا جس دن میں خورشید قصوری صاحب کی کتاب پڑھ لی جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے, اور میں نے مان لیا کہ ٹھیک ہی لکھا ہوگا کہ اگر یہ 9 مارچ کی تحریک شروع نہ ہوتی تو پھر انڈین پرائم منسٹر نے پاکستان میں آنا تھا, تو مسئلہ کشمیر کا کوئی نہ کوئی حل کی طرف ہم نے نکل جانا تھا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک میں 2/3 میجورٹی نہیں, اگر کوئی پرائم منسٹر 100% ووٹوں سے بھی آ جائے گا تو وہ کیا نام ہے مسئلہ کشمیر حل نہیں کرا سکتا. اور اگر مسئلہ کشمیر کو حل کرا سکتا تھا تو کوئی ڈکٹیٹر کروا سکتا تھا, اور اگر یہ مسئلہ کشمیر کوئی نہ کوئی حل نکل جاتا تو شاید پاکستان انڈیا میں جو 70 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے یہ حل ہو جاتا, اور پھر جو ہے یہ ہم کو معاشی طور پر جو ہے ہم آگے چلتے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ صرف اب ایسٹرن بارڈر ہی نہیں ویسٹرن بارڈر پر بھی اس سے زیادہ شدید مسائل جو ہے نے ہم کو گھیر لیا ہے.
سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے آج کہا کہ چیف جسٹس دوسروں کی تقریروں پر پابندی لگا رہے ہیں جبکہ خود ہر روز تقریر کر رہے ہیں. کیا عدالتوں کو سیاسی معاملات میں اتنا آگے چلا جانا چاہیے جہاں سیاستدانوں کو خطرہ محسوس ہو کہ کوئی ان کی سپیس میں گھس کے آ رہا ہے؟
نہیں, بات بڑی سیدھی سے یہ دیکھیں, اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتے. ظاہر ہے جو عدلیہ ہے ان کی ساری طاقت جو ہے ان کے پین میں ہے, تو میرا خیال پین ہی کا استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے. اور سوال یہ ہے کہ بہرحال دیکھیں آپ کے برطانیہ, میرا خیال میں اگر آج چلا جاؤں اور آکسفورڈ سٹریٹ پر کھڑا جاؤں اور وہاں پر 10 وہاں سے جو ہے برٹش لوگ گزرے اور میں ان سے پوچھوں کہ بتائیے جی آپ کا چیف جسٹس کون ہے, لارڈ چیف جسٹس, تو ہو سکتا ہے 10 کے 10 لوگ جواب نہ دے سکیں. لیکن ہمارے ہاں تو جب چودھری صاحب تھے یا مثال کے طور اب بھی ہے سب کو پتا ہے, بلکہ یہ بدقسمتی ہے. دیکھیں ہر فرد جو تکلیف میں آ رہا ہے نا وہ اب یہ سمجھتا ہے وہ دو ریکویسٹ کرتا ہے, چاہے وہ فاروق ستار ہو یا چاہے ایک عام آدمی ہو, وہ کہتا ہے جی یہ میرا پرابلم ہے اور میں چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف جو ہے اس سے میں جو ہے مطالبہ کر رہا ہوں کہ میرا یہ مسئلہ حل کرے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. یہ بندہ کیوں سوچ رہا ہے کہ اس کے مسئلے کا اگر پاکستان میں کوئی حل ہے تو یا تو چیف جسٹس آف پاکستان کر سکتا ہے یا چیف آف آرمی سٹاف ہے. یہ بڑے دکھ کی بات ہے, اور اسی وجہ سے مجھے جو ہے جو مستقبل مجھے بڑا تاریک نظر آ رہا ہے, کیونکہ جن کا کام ہے ہم ان سے توقع نہیں کر رہے, چاہے ہم حق بجانب ہو انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا یا ان کی خرابیاں بالکل ہوں گی, لیکن یہ بات بھی ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آج نواز شریف پر لوگ کریٹیسائز کرتے ہیں تو نواز شریف بھی انہی کی پروڈکشن ہے, یا اگر بھٹو صاحب کا جو سفر شروع ہوا تھا وہ بھی ان کا ہے, اور عمران خان جو ہے اس کے بارے میں بھی یہ یقیناً یہ سوال اٹھائے جا سکتے ہیں. تو یہ اگر آج یہ سیاست ہمارے خراب ہے تو اس کا الزام بھی پھر کسی اور پر جائے گا.
یہ تھے ممتاز ماہر قانون, سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ریٹائرڈ جسٹس طارق محمود. آئیے انڈیا کا ذکر کریں, وہاں بھی چیف جسٹس کا معاملہ ہے لیکن قدرے مختلف انداز سے. انڈیا کے ایوان بالا کے چیئرمین اور ملک کے نائب صدر وینکیا نائیڈو نے چیف جسٹس کو برطرف کرنے کی اپوزیشن کی قرارداد کے نوٹس کو مسترد کر دیا ہے. اپوزیشن نے انہیں ہٹانے کے لیے تحریک ماخذہ کا عمل شروع کیا تھا. کانگریس نے ماخذہ کی تحریک کے نوٹس کو انکوائری سے پہلے ہی رد کیے جانے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. حکمراں بی جے پی کہتی ہے کہ کانگریس عدلیہ پر دباؤ ڈالنا چاہتی ہے. دلی سے شکیل اختر.
ہند اختلاف کے 64 ارکان پارلیمان نے چیف جسٹس دیپک مشرا کو ان کے عہدے سے برطرف کرنے کے لیے تحریک مواخذہ کا نوٹس دیا تھا. اپوزیشن نے سپریم کورٹ کے 4 سینئر ججوں کی ایک حالیہ پریس کانفرنس کے حوالے سے چیف جسٹس کے طریقہ کار پر کئی گمبھیر سوالات اٹھائے تھے. لیکن راجیہ سبھا یعنی ایوان بالا کے چیئرمین وینکیا نائیڈو نے قانونی ماہرین سے صلاح و مشورے کے بعد قرارداد کا نوٹس ابتدا میں ہی مسترد کر دیا ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما کپل سبل نے کہا کہ چیئرمین کا یہ فیصلہ غیر آئینی ہے۔
یہ ایک ایسا قدم ہے جو پہلے کسی چیئرمین یا سپیکر صاحب نے کبھی نہیں لیا۔ پہلی بار ہندوستان کے اتہاس میں ایک امپیچمنٹ موشن ایڈمٹ ہونے سے پہلے ہی خارج کر دیا۔ اپنے آپ میں یہ فیصلہ غیر قانونی ہے، غلط ہے، الیگل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا فیصلہ چیئرمین صاحب کو نہیں لینا چاہیے تھے، اور جنہوں نے بھی ان کو صلاح دی ایسا فیصلہ لینے کی وہ اپنے آپ میں انسمویدھانک تھی، غلط تھی، اور جو جلد بازی چیئرمین صاحب نے دکھائی ہے اس پہ بھی ہم چنتت ہیں۔
کپل سبل نے کہا کہ چیئرمین نے یہ فیصلہ حکومت کی ایما پر کیا ہے اور وہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔
سرکار نہیں چاہتی کہ انکوائری کمیٹی بیٹھے اور اس کی جانچ کرے۔ کیوں نہیں چاہتی، کس وجہ سے نہیں چاہتی، یہ تو اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیول اندازے لگا سکتے ہیں، وہ آپ بھی لگا سکتے ہو، میں بھی لگا سکتا ہوں۔ زیادہ ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے، اتنا ہی کہیں گے کہ اس کے خلاف ہم پٹیشن فائل کریں گے، اور ہم مانتے ہیں کہ جب ہم وہ یاچکا پیش کریں اس میں چیف جسٹس صاحب کوئی فیصلہ نہیں لے، نہ تو اس کی لسٹنگ کا نہ کوئی اور فیصلہ، اور جو بھی سپریم کورٹ طے کرے گی ہمیں منظور ہے۔
بی جے پی نے مواخذے کی تحریک کے لیے کانگریس پر شدید نکتہ چینی کی ہے۔ پارٹی کے ترجمان سمبیت مہاپاترا نے کہا کہ یہ تحریک عدلیہ کی آزادی پر ایک حملہ ہے۔
جتنے بڑے بڑے لیگل لیومنری دیش کے ہیں اور سبھی چیف جسٹس آف انڈیا جو اس سے پورو رہ چکے ہیں، ہم نے اخباروں کے مادھیم سے ان کے وچاروں کو پڑھا ہے، سب نے ایک مت ہو کر کہا ہے کہ یہ ہندوستان کی راجنیتی کے لیے جس پرکار کی راجنیتی کانگریس پارٹی کر رہی ہے وہ اوچھی ہے، وہ سپریم کورٹ کے انڈیپینڈنس، جوڈیشری کے انڈیپینڈنس پر حملہ ہے۔
بی جے پی کے رکن پارلیمان اور ترجمان میناکشی لیکھی کا کہنا تھا کہ کانگریس اپنے سیاسی مفاد کے لیے حکومتی اداروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔
یہ صرف لوگوں کو نہیں دھمکائیں گے بلکہ نیایادھیش کو بھی دھمکائیں گے اور سروچ نیایالے کے نیایادھیشوں کو بھی دھمکائیں گے، کیونکہ انہوں نے سارے انسٹیٹیوشنز کا دروپیوگ کیا ہے پہلے، اور جب وہ کیس لگاتار گرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی تتھیہ نہیں ہے تو یہ اس طریقے کا دھمکی کا پریوگ کر رہے ہیں ان انسٹیٹیوشنز کو ختم کرنے کے لیے کیول اور کیول اپنے راجنیتک لابھ سے۔
چند ہفتے قبل سپریم کورٹ کے 4 سب سے سینئر ججوں نے ایک پریس کانفرنس میں الزام لگایا تھا کہ چیف جسٹس اہم مقدمات اپنے ہی بینچ کے تحت رکھتے ہیں اور انہیں اہم مقدمات کی بینچوں میں شامل نہیں کیا جاتا۔ کچھ دنوں پہلے بھی ایک سینئر جج نے ان الزامات کو دہرایا تھا۔ چیف جسٹس آئندہ اکتوبر میں سبکدوش ہو رہے ہیں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
افغانستان میں حکام کہتے ہیں کہ شمال مغربی صوبے بادغیس میں ایک چوکی پر طالبان کے حملے میں 9 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ چوکی کچھ عرصے پہلے شہر سے 7 کلومیٹر دور رائے دہندگان کے اندراج کے لیے قائم دفتر کی حفاظت کے لیے وہاں لگائی گئی تھی۔ صوبائی پولیس چیف کے مطابق حملے کے بعد چوکی پر 30 سیکیورٹی اہلکار موجود تھے۔ جب سے ملک میں اکتوبر میں عام انتخابات کا اعلان ہوا ہے، طالبان نے الیکشن کمیشن کے دفاتر پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ کابل سے نامہ نگار نور گل شفق۔
بادغیس کے پولیس چیف غلام سرور حیدری نے بی بی سی کو بتایا کہ چوکی پر 30 فوجی موجود تھے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن نے فوج کی اس چوکی پر حملہ کیا جو کہ ووٹر رجسٹریشن سینٹر کی محافظت کے لیے بنائی گئی تھی۔ انہوں نے ہمارے 9 جانبازوں کو شہید کیا ہے۔ آج بادغیس کے جنوبی علاقے قادس میں بھی طالبان کے ساتھ جھڑپ میں 5 پولیس اہلکاروں کی مارے جانے اور 5 دیگر کی زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ اس طرف صوبے فراہ کے ضلع بالا بلوک میں گزشتہ رات طالبان کے حملے میں 4 پولیس اہلکار مارے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ افغانستان میں اس سال اکتوبر میں ہونے والے عام انتخابات کے لیے تیاریاں جاری ہیں، پر الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے بعد ووٹرز رجسٹریشن سینٹرز اور الیکشن کمیشن کے اہلکاروں پر حملے زیادہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تک بادغیس، غور، بغلان، ننگرہار اور کابل سے مختلف حملوں کی اطلاع ملی ہے۔ پچھلے ہفتے صبح غور میں مسلح افراد نے الیکشن کمیشن کے 3 کارکنوں اور سیکیورٹی فورسز کے 2 اہلکاروں کو اغوا کیا۔ کل کابل کے دشتی برچی میں ووٹرز کے ایک رجسٹریشن سینٹر کے پاس ہونے والے خودکش دھماکے نے تقریباً 70 افراد کی جانیں لی اور 120 دیگر کو زخمی کر دیا۔ اس حملے کی ذمہ داری داعش یا دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے۔ نورگل شفق، بی بی سی، کابل۔
افغانستان میں گزشتہ 10 دن میں پے در پے 4 بڑے جان لیوا حملے ہوئے ہیں۔ اکتوبر میں افغانستان میں انتخابات ہوا چاہتے ہیں، تو کیا یہ محض موسم گرما میں حملوں کا پرانا رواج ہے یا یہ کہ ایک بار پھر خونی موسم گرما کا آغاز ہے؟ میں نے یہی سوال انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کی ڈائریکٹر آف افغانستان اینڈ سینٹرل ایشیا سے تھی، سمبل خان سے بات کی۔
دیکھیں جی، جیسے آپ جانتے ہیں اور کافی سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جب بھی گرمیوں کا موسم یا بہار کا موسم شروع ہوتا ہے اور افغانستان میں جہاں پہ بہت سردی پڑتی ہے، تو یوزلی جو جنگ اور جو ٹیررزم کا سماں ہوتا ہے وہ کچھ اس میں کچھ نہ کچھ تو وہ آستہ ہو جاتا ہے، یا جو اٹیکس ہوتے ہیں ان میں کچھ کمی آتی ہے۔ تو کچھ تو یہ اس کی وجہ بھی ہے، کیونکہ ابھی دوبارہ گرمیاں شروع ہوئی ہیں، جو ماؤنٹین پاسز ہوتے ہیں جس کے تھرو وہاں پہ یہ جو طالبان ہیں یا دوسرے جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کی آمد و رفت ہوتی ہے، وہ کھل جاتے ہیں، تو وہاں پہ جنگ کا جو موسم ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے۔ یہ تو ٹریڈیشنلی دیکھا جا رہا ہے، یہ پیٹرن ہے۔ لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ سالوں سے افغانستان میں پہلے تو ایک صرف طالبان جو تھے ان کو مین ملٹنٹ فائٹنگ گروپ تصور کیا جاتا تھا، اور ان کی جو وائلنس ہوتا تھا افغانستان میں، جو دہشت گردی یا وائلنس کانفلکٹ جو بھی کہیے، اس پہ اجارہ داری تھی کہ انہی کی طرف سے زیادہ اٹیکس ہوتے تھے، وہ گورنمنٹ پہ اٹیکس ہوتے تھے یا وہ سویلین ایریاز پہ اٹیکس ہوتے تھے۔ لیکن اب پچھلے کچھ سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ طالبان کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے گروپ ایسے آ چکے ہیں جن کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ یہ اٹیکس جو ہیں وہ کر سکیں، یا گورنمنٹ کی ایریاز پہ یا سویلین ایریاز پہ اس میں اٹیک کر سکیں۔ تو وہ دونوں چیزوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ طالبان کے تو اٹیکس جاری ہیں، میرے خیال میں وہ تو سیزنلی وہ ہٹ جاتی ہے لڑائی افغانستان میں گرمیوں کے مہینوں میں، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا جو بھی کرنٹ اٹیک ہوا ہے وہ آئی ایس نے کلیم کیا۔
یہی میں اسی پہ سمبل خان صاحبہ آپ کو توجہ مرکوز کرانا چاہ رہا تھا کہ گزشتہ روز کابل میں ہونے والے حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی۔ داعش اس سے پہلے بھی کئی حملے کر چکی ہے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ داعش نے عراق اور شام سے بے دخل ہونے کے بعد افغانستان کو اپنا نیا مرکز بنا لیا ہے اور افغانستان میں امن کی راہ میں وہ اب رکاوٹ بن چکی ہے؟
دیکھیں جی، وہ یہ بھی کچھ کچھ تو یہ بھی ہے کہ وہاں پہ سے جب اپروٹ ہوئی ہے داعش، اور اس میں جو کافی لوگ وہاں سے گئے تھے، وہ اسپیشلی جو انٹرنیشنل جنہیں کہا جاتا ہے آئی ایم یو کے لوگ ہیں، جس میں ازبک ملٹنٹس جو فائٹرز ہیں، وہ کچھ چیچن بھی جو وہاں پہ جا کے لڑ رہے تھے سیریا اور عراق میں، وہ ان کی کچھ خبر ہے کہ وہ لوگ واپس ادھر آئے ہیں۔ لیکن بہت سارا داعش کے اگر آپ ان کا انالیسس کریں، ان کی بایوگرافیز دیکھیں، جو لوگ دیش کے لیے داعش کے لیے لڑ رہے ہیں بہت سارے انڈیجنس افغان ہیں، اور اس میں سے بہت سارے یا تو لوکل ملیشیا گروپس تھے جو کبھی گورنمنٹ کی طرف سے بنے، کچھ طالبان کے ساتھ آلے تھے، کچھ طالبان کے سپلنٹر گروپس ہیں جو اپنے آپ کو داعش کے فلیگ کے نیچے ایک نیا پلیٹ فارم سمجھ کے اس میں وہ شامل ہو چکے ہیں۔ بہت اس پہ بہت بحث ہو چکی ہے کہ کتنا داعش جو افغانستان میں لڑ رہی ہے اس کے کتنے لنکس ہیں داعش جو مڈل ایسٹ میں جن کا ہیڈ کوارٹر ہے اور جو وہاں پہ ہیڈ کوارٹرڈ ہے، اس کے ساتھ کتنے ڈائریکٹلی لنکس ہیں، کتنی میننگ فل کوآپریشن ہو رہی ہے، اس پہ ابھی تک بحث ہے، اتنی کوئی کلیئرٹی نہیں آئی۔ جو میرا اپنا تجزیہ، آئی تھنک بہت سارے سپلنٹر گروپ کچھ تو ہیں اس میں، آئی تھنک کچھ تو ان کی لنکس ہیں داعش جو انٹرنیشنل ہے اس کے ساتھ، آئی ایس ایس پراپر جو ہے اس کے ساتھ لنکس تو ہیں، اور کچھ وہاں پہ ان کو ایڈیولوجیکل سپورٹ بھی ملتی ہے۔ لیکن بہت سارا جو ڈائنامک ہے داعش افغانستان کا وہ اپنا لوکل ڈائنامک ہے، دیکھیں وہاں پہ کانفلکٹ 30 سال سے چل رہی ہے۔
آپ نے غور کیا ہوگا سمبل خان صاحبہ کہ پاکستان پر الزام لگایا جاتا رہا کہ وہ طالبان کی حمایت کرتا ہے اور اس نے انہیں محفوظ پناہ گاہیں دے رکھی ہیں، لیکن پاکستان پر یہ الزام تو کبھی نہیں لگا نا کہ وہ دولت اسلامیہ کی پشت پناہی کرتا ہے یا کر رہا ہے، تو کون ہے جو ان کی پشت پناہی کر رہا ہے؟
لیکن جی بہت سارے فیکٹرز ہیں افغانستان میں. طالبان کی بھی جو پشت پناہی کا الزام لگتا تھا اس پہ پاکستان گورنمنٹ نے بہت دفعہ کاؤنٹر کیا ہے, بہت ساری سیریس جگہوں پہ کاؤنٹر کیا اور کہا ہے کہ ہاں کچھ تو وہ جو ان کی سینکچوریز ہیں پاکستان میں ان کی طرف سے ان کو کمک یا ہیلپ ملتی ہے. لیکن طالبان کی بھی سپورٹ بہت سارے اور بھی ممالک کر رہے ہیں جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ بھی پراکسیز کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اور طالبان جو اپنا افغانستان کے اندر جو جنگی ایک معاشرہ بن چکا ہے, جیسے کہتے ہیں وار اکانومی جو بن چکی ہے افغانستان کی, وہ اس میں سے بھی بہت وہ اس طرح کے گروپ سروائیو کرتے ہیں.
یہ تھی انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں افغانستان اور وسطی ایشیا سینٹر کی ڈائریکٹر سمبل خان. ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام اس وقت لیڈ کر رہی ہے میاں نواز شریف کے پاکستان پہنچنے پر بیان سے کہ چیف جسٹس کی بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے. تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا, زحمت کریں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر جائیں, وہاں پڑھیں. اور ہاں, ثانیہ شعیب کی میں بات کر رہا ہوں, ان کی گود بھرنے والی ہے. کیا تفصیل ہے؟ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کے پاس پوری تفصیل ہے. حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی.
پاکستانی کرکٹ ٹیم سرفراز احمد کی قیادت میں انگلینڈ روانہ ہو گئی ہے. اس دورے میں وہ انگلینڈ کے خلاف لارڈز اور ہیڈنگلے میں دو ٹیسٹ میچز کھیلنے کے علاوہ آئرلینڈ کے خلاف ڈبلن میں ٹیسٹ میچ بھی کھیلے گی, جو ٹیسٹ رکنیت ملنے کے بعد آئرلینڈ کا پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا. رافیل نڈال نے مونٹی کارلو ماسٹرز کے فائنل میں کی نشیکورے کو 6-3 اور 6-2 سے ہرا دیا. یہ ٹائٹل جیت کر انہوں نے اپنی عالمی نمبر ایک پوزیشن برقرار رکھی ہے. نڈال نے 11th مرتبہ یہ ٹورنامنٹ جیتا ہے. پیٹرا کیویٹووا نے جرمنی کی انجلی کربر کو ہرا کر چیک ریپبلک کو فیڈ کپ کے فائنل میں پہنچا دیا. آئی پی ایل میں آج کنگز 11 پنجاب کا مقابلہ دہلی ڈیئر ڈیوِلز سے ہو رہا ہے. کنگز 11 پنجاب کی ٹیم چنئی سپر کنگز کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہے. دونوں ٹیموں کے 8-8 پوائنٹس ہیں, جبکہ دہلی اور ممبئی کی ٹیمیں پوائنٹس ٹیبل پر سب سے آخری نمبر پر ہیں. گزشتہ رات راجستھان رائلز نے ممبئی انڈینز کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی. لیورپول کے محمد صلاح کو پروفیشنل فٹ بالرز ایسوسی ایشن نے سال کا بہترین فٹ بالر قرار دیا ہے. محمد صلاح نے اس سال انگلش پریمیئر لیگ میں 31 گول کیے ہیں. چیلسی نے ایف اے کپ کے سیمی فائنل میں ساؤتھ ہیمپٹن کو 2 گول سے ہرا دیا. اب 19 مئی کو ویمبلے میں ہونے والے فائنل میں چیلسی کا مقابلہ مینچسٹر یونائیٹڈ سے ہوگا. انگلش پریمیئر لیگ میں مینچسٹر سٹی نے سوانسی کو 5 گول سے شکست دی. سٹی کے مینیجر پیپ گارڈیولا کا کہنا ہے کہ ٹائٹل جیتنے کے بعد اب ان کی توجہ نئے ریکارڈز قائم کرنے پر مرکوز ہے. اٹالین لیگ میں نیپولی نے یوونٹس کو 1 گول سے شکست دے دی. اس طرح وہ اب یوونٹس سے صرف 1 پوائنٹ پیچھے ہے. فرانسیسی فٹ بالر پال پوگبا نے مینیجر ہوزے مورینیو سے اختلافات اور مینچسٹر یونائیٹڈ چھوڑنے کی تردید کی ہے. پوگبا 2 سال پہلے 89 ملین پاؤنڈ کے معاہدے کے تحت یونائیٹڈ میں شامل ہوئے تھے.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. پاکستان کے ہاکی کے سابق گول کیپر منصور احمد کی انڈیا سے اپیل. کس چیز کی اپیل؟ اس کی تفصیل کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر جائیے. خاصا سوچنے پہ مجبور کرے گی آپ کو. اور انڈیا میں ڈرائیور مسلمان تھا لہذا بکنگ کینسل کرا دی. کس نے کی یہ بکنگ؟ اس کا حوال بھی بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. سربین کا نصف آیا, اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. سنیے ناظر ظفر سے.
پاکستان کے
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے الیکشن کمیشن کے اختیارات پر سوال اٹھایا ہے کہ کیسے موجودہ اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے سے پہلے سرکاری نوکریوں کی بھرتیوں پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے دستبردار ہونے کی امریکی دھمکی کے جواب میں ایران کا کہنا ہے کہ عالمی قوتوں کے ساتھ جوہری معاہدے کے تناظر میں کوئی متبادل منصوبہ نہیں ہے۔ بیلجیم کی ایک عدالت نے پیرس حملوں کے واحد زندہ بچ جانے والے ملزم صالح عبدالسلام کو مسلح لڑائی کے ایک اور واقعے میں 20 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ ڈچس آف کیمبرج شہزادی کیٹ مڈلٹن نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے۔ یہ ڈیوک آف کیمبرج شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ کی تیسری اولاد ہیں۔ یمن کے شمالی حصے میں اطلاعات کے مطابق ایک فضائی حملے میں کم سے کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حملہ ایک شادی کی تقریب میں کیا گیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے ناظر ظفر سے سنا۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی چین کے صدر شی جن پنگ سے ایک غیر رسمی ملاقات کے لیے اپریل کے آخری ہفتے میں چین جائیں گے۔ چین کا کہنا ہے کہ اس ملاقات سے باہمی رشتوں کو ایک نئی جہت ملے گی کہ جو گزشتہ کچھ عرصے سے کشیدگی کا شکار رہے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا انڈیا اور چین اپنے اختلافات کے باوجود باہمی رشتوں کو مضبوط کر سکتے ہیں؟ دلی سے سہیل علیم۔
باہمی تعلقات کو دوبارہ پٹری پر لانے کے لیے دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کا ذکر تو کافی دنوں سے چل رہا تھا، لیکن اس غیر رسمی سربراہی اجلاس کی تصدیق بیجنگ میں اپنے چینی ہم منصب سے ملاقات کے بعد انڈیا کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کی۔
بھارت کے پردھان منتری شری نریندر مودی چین کے ووہان شہر میں چین جنوادی گن راج کے راشٹرپتی شری شی جن پنگ جی کے ساتھ انوپچارک شکھر وارتا کے لیے 27-28 اپریل کو چین آ رہے ہیں۔
یہ ملاقات ایک غیر معمولی پیش رفت ہے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تک دونوں ملکوں کے درمیان بھوٹان کے سرحدی علاقے ڈوکلام پر رسہ کشی چل رہی تھی۔ یہ کشیدگی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن اس ملاقات کا بظاہر مقصد باہمی تعاون کو ایک نئی جہت دینا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی۔ چین کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم اس غیر رسمی ملاقات کی کامیابی کو یقینی بنائیں گے، اور یہ ملاقات دونوں ملکوں کے تعلقات کی راہ میں ایک سنگ میل ثابت ہوگی۔ دونوں رہنما طویل مدتی اسٹریٹجک امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دونوں اچانک قریب کیوں آ رہے ہیں؟ انڈیا اور چین کے درمیان جن معاملات پر اختلافات ہیں، ان میں سرحد کے تنازع کے علاوہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بھی شامل ہے، جس کی انڈیا مخالفت کرتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ چین کی جانب سے پاکستان کو دی جانے والی فوجی امداد پر بھی انڈیا کو تشویش ہے۔ انڈیا جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کو یو این کی جاری کردہ دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرانے کی کوشش کرتا رہا ہے، لیکن چین کی جانب سے مخالفت اور نیوکلیئر سپلائر گروپ کی رکنیت کے لیے انڈیا کی دعویداری پر چین کے اعتراض پر بھی انڈیا کو تشویش اور ناراضگی ہے۔ لیکن بظاہر اس ملاقات کا مقصد ان سب مسائل کے باوجود تعلقات کو آگے بڑھانا ہے۔ سشما سوراج۔
ہم دونوں اس بات پر بھی سہمت ہیں کہ ہمارے بیچ کی سمانتا ہمارے بیچ کے مت بھیدوں سے کہیں کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے اس بات پر سہمتی جتائی کہ اس لیے ہمیں ہماری ایک روپتا کو اور ادھک وکست کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے مت بھیدوں کا ایک پرسپر سویکار حل کھوجنا چاہیے۔
لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے؟ ڈاکٹر فیصل احمد اس خطے کی سیاست اور اس کے اقتصادی پہلوؤں کے ماہر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے چینی درآمدات پر عائد ٹیکسز اور چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ کے خطرے کے پیش نظر یہ ملاقات کافی اہمیت کی حامل ہے۔
چائنا کو یہ لگتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ سے بھی جو ہے خاص کر کے اکنامک ایشوز پہ اگر سیچویشن اچھی نہیں ہے، ریلیشنز اچھے نہیں ہیں، اور ادھر انڈیا کے ساتھ جو ہے اسٹریٹجک یا آپ جیو اکنامک ایشوز کہیے اس پہ ریلیشن اچھے نہیں ہیں، تو چائنا کے لیے یہ ایک بہت ہی سیریس ایشو ہو جائے گا کہ کسی بھی ملٹی لیٹرل فورم پہ آخر نیگوسیشن کا یا اس کے لیے ایک اس کے پاس ایک فیلڈ نہیں رہے گا نیگوشیٹ کرنے کا۔ تو اس لیے چائنا یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر یونائٹڈ اسٹیٹس سے ریلیشن تھوڑے سے اسٹرینڈ ہیں اس طرح کے سچویشن میں، تو انڈیا کے ساتھ دیکھیے ریلیشن اسٹرینڈ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور انڈیا کے جو ایشوز ہیں وہ کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں۔
لیکن کیا انڈیا اور چین سی پیک پر اپنے اختلافات کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ پروجیکٹ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے ہو کر بھی گزرتا ہے۔
دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ جیسا میں نے پہلے ہی بتایا کہ ایک تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ٹریڈ اکنامک اور اسٹریٹجک نیسیسٹیز دونوں ہی ہیں, کیونکہ ٹریڈ پہ آپ دیکھیں تو ہم کافی حد تک ڈیپینڈنٹ ہیں چائنا کے اوپر. اسٹریٹجک ایشوز میں دیکھیں تو ہم ایک ری بیلنسنگ ایکٹ یا اس طرح کا ہم ساؤتھ چائنا سی اور یہ سب میں کر رہے ہیں, لیکن ہمیں ایکچولی جو نیڈ آف دی آور ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کانفلکٹ سے ہٹ کے جو ہے مطلب پاسبلٹیز ایکسپلور کرنا چاہیے کوآپریشن کے لیے. تو میرے خیال سے جو مین ریئل ایشوز ہیں وہ ایک تو یہ بارڈر کا مسئلہ ہے, دوسرا جو ہے ٹریڈ اور پروٹیکشنزم کا مسئلہ ہے جس پہ بہت ہی سیریس ڈسکشن کی ضرورت ہے.
اس ملاقات کی تیاری کے اشارے تو فروری سے ہی ملنا شروع ہو گئے تھے جب خارجہ سیکرٹری وجے گوکھلے نے کیبنٹ سیکرٹری کو خط لکھ کر کہا تھا کہ سرکاری افسران انڈیا میں قائم تبت کی جلا وطن حکومت کی تقریبات میں حصہ نہ لیں. اس کے بعد اپریل کے پہلے ہفتے میں چین کے نائب وزیر خارجہ نے انڈیا کے خارجہ سیکرٹری اور قومی سلامتی کے مشیر سے ملاقاتیں کیں, جس کے بعد قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوبھال بھی چین گئے تھے. تجزیہ نگار مانتے ہیں کہ گزشتہ برس اپریل میں دلائی لاما کے دورہ اروناچل پردیش کی وجہ سے ہی چین نے سرحد پر جارحانہ رخ اختیار کیا تھا. اسی پس منظر میں مسٹر گوکھلے نے سرکاری افسران سے تبتیوں کی تقریبات سے دور رہنے کی بات کہی تھی. چین اروناچل پردیش کے بڑے حصے پر دعویٰ کرتا ہے. وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ مسٹر مودی کا چین کا چوتھا دورہ ہوگا. دو مرتبہ انہوں نے وہاں بین الاقوامی اجلاسوں میں شرکت کی ہے. دونوں ملک قریب تو آنا چاہتے ہیں, لیکن اس کوشش کی کامیابی کا انحصار بڑی حد تک اس بات پر بھی ہوگا کہ پاکستان اور چین کی قربت کو انڈیا کس حد تک نظر انداز یا تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے. سہیل حلیم, بی بی سی دلی.
ایران کے ساتھ جوہری تخفیف کے معاہدے سے دستبردار ہونے کی امریکی دھمکی کے جواب میں ایران کہتا ہے کہ عالمی قوتوں کے ساتھ جوہری معاہدے کے تناظر میں کوئی پلان بی نہیں ہے. ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ معاہدے پر دستخط کرنے والے یورپی ممالک امریکی صدر کو معاہدے پر کاربند رہنے کے لیے آمادہ کریں, کیونکہ یا تو اس پر عمل درآمد ہوگا یا بالکل نہیں. تفصیل کے ساتھ عبداللہ فاروقی, انہوں نے یہ رپورٹ بی بی سی کے نامہ نگاروں کی مدد سے تیار کی ہے.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی قوتوں کے لیے مئی کے وسط تک کی مدت طے کی تھی, جس کے دوران ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی ان شرائط کو سخت کیا جانا تھا جو اس پر عائد پابندیوں میں نرمی کے بدلے اس کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے سے متعلق تھیں. ادھر اقوام متحدہ نے بھی ایران کے جوہری معاہدے میں شامل تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ معاہدے کو برقرار رکھیں. جنیوا میں خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے غیر مسلح کرنے کے امور کی اعلی سطح کی نمائندہ عزومی ناکامسٹو کہتی ہیں کہ یہ معاہدہ ایران کے جوہری عزائم کو محدود کرنے کا واحد راستہ ہے.
سیکرٹری جنرل اس بات پر قائل ہے کہ مشترکہ جامع منصوبہ برائے عمل ہی ایران کے جوہری پروگرام کو پرامن مقاصد تک محدود رکھنے اور ایرانی عوام کو وعدے کے مطابق مستحکم اقتصادی فوائد کا احساس دلانے کا بہترین راستہ ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ تمام شراکت دار اس معاہدے کے عمل درآمد پر کاربند رہیں گے اور اس کے طویل مدتی تحفظ کی کوششیں بھی کریں گے.
روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے چینی ہم منصب سے اتفاق کیا کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو سبوتاز کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ ڈالنی چاہیے.
ہمارا اور چین کا ایک مشترکہ موقف ہے. یہ معاہدہ امن قائم کرنے کے لیے اعلیٰ ترین عالمی ادارے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے منظور کیا تھا, اور ایسے معاہدے پر نظر ثانی قابل قبول نہیں. ایسا کرنا دور حاضر میں بین الاقوامی سفارتکاری کی عظیم ترین کامیابیوں میں سے ایک پر نظر ثانی کرنے کے مترادف ہے. ہم اور عوامی جمہوریہ چین اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے, تاکہ مزید انتہائی خطرناک واقعات کو رونما ہونے سے روکا جا سکے.
گزشتہ روز فرانس کے صدر مینوئل میکرون نے بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اپیل کی تھی کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے دستبردار نہ ہوں. یہ اپیل صدر ٹرمپ کی اس دھمکی کے تناظر میں کی گئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر 12 مئی تک ایران پر شرائط سخت نہیں کی گئیں تو وہ اس سے دستبردار ہو جائیں گے. امریکہ کے سرکاری دورے سے قبل فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے مینوئل میکرون نے تسلیم کیا کہ 2015 میں کیا جانے والا معاہدہ جامع نہیں تھا, لیکن ممکنہ طور پر بہترین تھا.
What do you have as a better option? I don't see it.
جوہری معاہدے سے بہتر آپ کے پاس کیا راستہ ہے؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا. اگر یہ نہیں تو کیا, یا پھر پلان بی کیا ہے؟ میرے پاس ایرانی جوہری منصوبے کے خلاف کوئی پلان بی نہیں ہے. تو یہی سوال ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن میں صرف اسی لیے کہنا چاہوں گا کہ جوہری معاہدے کے خد و خال کا تحفظ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شمالی کوریا کی طرح کی صورتحال سے بہتر ہے۔ میں ایران کے ساتھ صورتحال پر مطمئن نہیں، میں بیلسٹک میزائلز کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں، میں اس خطے میں ان کے اثر و رسوخ کو محدود کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرا کہنا ہے کہ جب تک آپ کے پاس اس سے بہتر راستہ موجود نہ ہو، آپ معاہدے سے دستبردار نہ ہوں، اور آئیں اسے بیلسٹک میزائلز اور اصلی تخفیف تک مکمل کرتے ہیں۔
صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جوہری تخفیف کے معاہدے پر دستخط کرنے والے ممالک ایران کی یورینیم افزودہ کرنے پر مکمل پابندی لگانے پر اتفاق کریں، یہ اسی معاہدے کے تحت ہو جو 2025 میں ختم ہوگا۔ سابق صدر اوباما کے دور میں منظور کیے جانے والے امریکی قانون کے تحت امریکی صدر کو ایران پر نرم کی جانے والی پابندیوں کی تجدید ہر 120 سے 180 دنوں کے دوران کرنی ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ایران معاہدے پر عمل درآمد کر رہا ہے۔
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کم سن بچی کے ریپ اور پھر اس کو قتل کیے جانے کے سلسلے میں گرفتاریوں اور عدالتی کارروائیوں کے باوجود وادی میں طلب و طالبات مسلسل سراپا احتجاج ہیں۔ گزشتہ 10 دن سے تعلیمی اداروں میں سرگرمیاں معطل ہیں۔ حکام نے اسکولوں کو فعال بنانے کے لیے 3 ماہ تک کوچنگ سینٹرز بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نوجوانوں کو خدشہ ہے کہ کٹوا کیس پر سیاست ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے انصاف کا عمل متاثر ہو سکتا ہے، لیکن حکومت بار بار یقین دلا رہی ہے کہ اس کیس میں انصاف ضرور ہوگا۔ آج بھی مختلف کالجوں کے طلبہ و طالبات نے مظاہرے کیے، اور کئی مقامات پر طلبہ پولیس کے مابین جھڑپوں کے دوران کئی طلبہ زخمی ہوئے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
جموں کے کٹھوا ضلع میں کمسن بچی کے ریپ اور قتل کے خلاف وادی کشمیر مسلسل سراپا احتجاج ہے۔ طلبہ و طالبات میں پھیلے غم و غصے نے حکومت کو پریشان کر دیا ہے، کیونکہ کئی دنوں کی افراتفری کے بعد آج جوں ہی سکول اور کالج کھل گئے تو طلبہ و طالبات نے شدید مظاہرے کیے۔
مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلا پروٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے ہمارا، جب تک ساتھ نہیں ملتا ہے ہم پروٹیسٹ کرتے رہیں گے۔
وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی بار بار والدین اور اساتذہ سے اپیلیں کر رہی ہیں، لیکن زمینی سطح پر ان اپیلوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔
بچوں کو پڑھائی کرنی چاہیے، جو بڑے مسئلے ہیں وہ بڑے لوگ حل کریں گے، بچوں کا کام ہے پڑھائی کرنا، لکھائی کرنا، اور کھیلنا اور کودنا اور ہنسنا اور مسکرانا، کیونکہ بچپن کو دوبارہ واپس نہیں آتا ہے۔ اس لیے میں اپیل کروں گی، جو ماں باپ ہیں ان سے بھی میں کہوں گی، جو ٹیچر ہیں خاص کر جو ہمارے استادزہ ہیں، کہ بچوں کو دوبارہ اپنائیے۔
بالآخر حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ نجی کوچنگ اداروں کو 3 ماہ تک بند کر دیا جائے گا۔ وزیر تعلیم الطاف بخاری۔
اس میں ہم نے دیکھا ایک کوچنگ سینٹرز بھی ایک ڈسٹریکشن ہے بچوں کے لیے، تو ہم نے ڈیسیجن ایک لے لیا یہاں کہ اگلے 90 دن کے لیے فی الحال ہم کوچنگ سینٹرز کو بند کر لیتے ہیں۔ کوچنگ کی تب ضرورت پڑتی ہے اگر اسکول سسٹم اچھا نہیں ہو، اسکول سسٹم بہت اچھا ہے۔
مسٹر بخاری نے یہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ تعلیمی اداروں میں طلبہ و طالبات اور اساتذہ کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔
کچھ ایموشنل چیزیں ہوتی ہیں جہاں یو ہیو ٹو گیو دیم مارجن، دے گیو وینٹ ٹو دیئر ایموشنز۔ بڑے بھی دیتے ہیں یا نہیں، بچوں کو بھی، لیکن انف از انف، انف از انف۔ دیکھیں گے ہم نے بھی جہاں تک کوشش ابھی تک یہ کی کہ چلو ان ایموشنز دے دے وینٹ، سو ویل ہیو ٹو ٹیک اسٹرکٹ ایکشن۔
مبصرین کہتے ہیں کہ اظہار رائے کے ذرائع پر قدغنوں کی وجہ سے طلبہ میں انتہا پسند جذبات پروان چڑھ سکتے ہیں، اور یہ ایک خطرناک صورتحال ہے۔ صحافی اور تجزیہ نگار پیرزادہ عاشق مشتاق۔
سرکار کی طرف سے ایک ہی پالیسی ہے کہ اسٹوڈنٹس ایجوٹیشن ہو کیسے فورسفلی سپریس کیا جائے، اس کے بہت سنگین نتائج ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کشمیر میں جو اسٹوڈنٹس کی جو پالیٹکس ہے کیمپس پہ، اس کو بین کر دیا گیا ہے، تو وہ بھی ایک غصہ ہے کہ وہ جو ان کے عام ڈیلی ایشوز ہوتے ان پہ وہ بات نہیں کر پاتے۔
پیرزادہ عاشق کوچنگ سینٹرز کو بند کرنے کے فیصلے کو غیر معقول سمجھتے ہیں۔
بالکل غلط فیصلہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں یہ جو کوچنگ سینٹرز ہیں، آج تک جب سے یہ پروٹیسٹ شروع ہے اپریل کے دوسرے ہفتے سے، کوچنگ سینٹر کے باہر کہیں پروٹیسٹ نہیں ہوئے ہیں۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار چاہتی ہے کہ جو اسٹوڈیس بچے ہیں ان کے پیچھے ایسی پریشر ٹیکٹکس کریٹ کی جائے پیرنٹس اور اسٹوڈینٹس پہ، تاکہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر وہ دباؤ ڈال سکے۔
قابل ذکر ہے کہ کشمیر میں مظاہروں کے دوران فورسز کی کارروائیوں میں جو مظاہرین یا مسلح شدت پسند گزشتہ 3 برسوں کے دوران مارے گئے، ان میں اکثریت طالب علموں کی تھی۔ 2007 میں حکومت نے کشمیر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین پر پابندی کا اعلان کر کے تمام کالجوں اور یونیورسٹیوں میں طلبہ تنظیموں کی تشکیل کو ممنوع قرار دیا۔ طلبہ اکثر موجودہ حالات پر اپنے رد عمل کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تاہم حکومت اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک حملے میں خاتون پولیو ورکر زخمی ہوئی ہیں. سرکاری حکام کہتے ہیں کہ خاتون پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے چاقو سے حملہ کیا. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
خاتون پولیو ورکر کو زخمی کرنے کا واقعہ کوئٹہ شہر کے نواب کی لیک علاقے میں پیش آیا. محکمہ صحت کے اہلکار کے مطابق سابقہ پولیو مہم کے دوران اس علاقے میں جو بچے پولیو کے قطرے پلانے سے رہ گئے تھے, عملے کا نشانہ بننے والی خاتون انہیں پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے گئی تھی. انہوں نے بتایا کہ اس علاقے میں موٹر سائیکل پر سوار ایک شخص آیا اور خاتون پر چاقو سے حملہ کیا. اہلکار کے مطابق اس حملے میں خاتون زخمی ہوئی, جن کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے. تاحال یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ خاتون ورکر پر یہ حملہ پولیو کے خلاف مہم کا حصہ ہونے کی وجہ سے کیا گیا یا اس حملے کے محرکات کچھ اور ہیں. رواں سال کے دوران پولیو سے تعلق رکھنے والی خواتین ورکروں پر یہ دوسرا حملہ ہے. اس سال جنوری میں کوئٹہ کے علاقے ہزار گنجی میں ایک حملے میں ایک خاتون پولیو ورکر اور ان کی بچی ہلاک ہوئی تھیں. دوسری جانب بلوچستان کے متعدد اضلاع میں پولیو کے خلاف 3 روزہ مہم شروع کر دی گئی ہے. ان اضلاع میں کوئٹہ ڈویژن کے ضلع قلعہ عبداللہ کے علاوہ یوب اور سبی ڈویژن کے اضلاع شامل ہیں. واضح رہے کہ رواں ماہ یوب ڈویژن کے ضلع دکی میں ایک 3 سالہ بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی تھی. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے سوئی سدن گیس کمپنی کو کے الیکٹرک کی مکمل گیس کے لیے حکم دیا ہے. تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس, کیمرا, ایکشن.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا, دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں.
کہ میں ہوں ہیرو تیرا.
باکس آفس کا بادشاہ کون, فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بک برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں اور اس کو بھلا سکیں.
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں, بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں, فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز, پردے کے پیچھے کیا ہے, سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے سوئی سدن گیس کمپنی کو کے الیکٹرک کی مکمل گیس بحال کرنے کا حکم جاری کیا ہے. انہوں نے اعلان کیا کہ شہر میں بجلی کی فراہمی کے لیے جتنی بھی گیس درکار ہوگی فراہم کی جائے گی. واضح رہے کہ کراچی کے شہریوں کو گزشتہ 2 ماہ سے بجلی کی قلت کا سامنا رہا ہے. کے الیکٹرک نے اس کی وجہ گیس کی فراہمی میں کمی ظاہر کی تھی. تفصیل کے ساتھ کراچی سے ریاض سہیل.
کراچی میں گورنر ہاؤس میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے آج ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی, جس میں گورنر محمد زبیر, وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ, سوئی سدرن گیس اور کے الیکٹرک کے حکام نے شرکت کی. اس سے پہلے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے وزیر اعظم کو 3 خطوط لکھ کر اپنا کردار ادا کرنے کی گزارش کی تھی. اجلاس کے بعد وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اعلان کیا کہ گیس فراہم کر دی گئی ہے.
جی, شہر میں بجلی بھی ہوگی اور انشاءاللہ پانی بھی ہوگا, کیونکہ جو پانی ہے بجلی سے آتا ہے, تو بجلی کا مسئلہ جو گیس کی سپلائی پوری کی پوری بحال کر دی گئی ہے. 190 اس سے زیادہ بھی ہو تو ایس ایچ جی سپلائی کرے گی. جتنی گیس بھی کے الیکٹرک کو ضرورت ہوگی وہ سپلائی کی جائے گی. جی, وہ مفتی اسماعیل صاحب جو ہم نے ڈیوٹی لگائی ہے, جو اگلے 15 دن میں جس کے بھی واجبات, جس کے بھی ذمے ہیں, اس کو پروفیشنلی ڈیٹرمن کر کے اور اس مسئلے کا حل کریں گے.
کے الیکٹرک اور سوئی سدرن گیس میں ایک تنازعہ معاہدے کی عدم دستیابی بھی تھی. سوئی سدرن کا کہنا تھا کہ 1970 میں صرف 10 کیوبک فٹ گیس کا معاہدہ کیا گیا تھا, جبکہ اس وقت وہ 190 کیوبک فٹ گیس فراہم کر رہے ہیں. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 15 روز میں معاہدہ کر لیا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ کے الیکٹرک کو حکومتی تحویل میں نہیں لیا جا رہا.
دیکھیے, کے الیکٹرک آپریٹ کرتی ہے نیپرا کے ٹیرف کے تحت, تو نہ وہ زیادہ چارج کر سکتے ہیں نہ سر چارج لگا سکتے ہیں, تو اسی پر وہ زندہ رہتا ہے. اور کے الیکٹرک نے لکھ کر دیا ہے کہ ہمارے تمام فرنس آئل کے پلانٹس پوری سطح پر چل رہے ہیں, کوئی بھی ان میں بند نہیں ہے.
کراچی کے علاوہ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی خبریں عام ہیں, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ سندھ کے دیہی علاقے سب سے زیادہ متاثر ہیں. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ جہاں لائن لاسز ہوں گے وہاں لوڈ شیڈنگ ہوگی.
جو باقی پاکستان کا مسئلہ ہے وہاں پر پالیسی بڑی واضح ہے. آج بھی جو بجلی کی ڈیمانڈ ہے بجلی اس سے زیادہ اویلیبل ہے, لیکن جہاں پر چوری زیادہ ہوتی ہے وہاں لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہوگی, کیونکہ وہاں پر جو نقصانات ہیں اس کا بوجھ پاکستان برداشت نہیں کر سکتا. جس سسٹم پر 40%, 50%, 60% چوری ہو رہی ہو تو پھر وہاں پر مستقل بجلی سپلائی کرنا, اس کے پیسے کون دے گا اس کو مجھے بتا دے کوئی.
کراچی میں وفاقی حکومت کی مالی مدد سے جاری منصوبوں کے بارے میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ 30 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں. کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو ایک دن میں نہیں ہوتے, پیسے کی بات نہیں, فنڈز دستیاب ہیں. یاد رہے کہ کراچی میں وفاقی حکومت کی جانب سے ماس ٹرانزٹ منصوبے کی تعمیر جاری ہے. ریاسویل, بی بی سی, کراچی.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں نجی تعلیمی اداروں کے مالکان کی تنظیم پیما نے حکومت کی طرف سے پرائیویٹ سکولز کی فیسوں میں مزید کمی کے فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے 2 دن تک پورے صوبے میں تمام پرائیویٹ تعلیمی ادارے بند کر دیے ہیں. پشاور سے رفت اللہ اورکزئی.
پشاور میں آج نجی تعلیمی اداروں کی تنظیم پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن مینجمنٹ ایسوسیشن یا پیما کی طرف سے ایک احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا گیا, جس میں ضلع بھر کے عہدیداروں اور مالکان نے شرکت کی. تنظیم کے صدر یاور نصیر نے بی بی سی کو بتایا کہ چند ماہ پہلے حکومت کی طرف سے ایک ایکٹ کی منظوری دی گئی, جس کے مطابق نجی اسکولوں کی فیسوں میں 10% کمی لائی گئی, جبکہ فیس اسٹرکچر میں کچھ دیگر تبدیلیاں بھی کی گئی. انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے نگران حکومتی ادارے کیپسا نے حالیہ دنوں میں اپنے طور پر فیصلہ کرتی ہوئی ان فیسوں میں مزید 20% تک کمی کر دی ہے, جس سے اب بچوں کی فیسوں میں مجموعی کمی 30% تک ہو گئی ہے. دریاسنا پیما کی کال پر آج صبح بھر میں تمام نجی تعلیمی ادارے بند رہے, جبکہ ہڑتال کا سلسلہ منگل کے روز بھی جاری رہے گا اور اس دوران نجی اداروں میں کوئی کام نہیں ہوگا. ادھر دوسری طرف پشاور میں نجی اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں کے والدین نے پیما کی طرف سے 2 دنوں تک اسکولوں کی بندش کے فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بناتی ہوئے اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا. مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے, جس پر پرائیویٹ اسکولوں کے خلاف نعرے درج تھے. پشاور یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر بغزمان یوسفزئی کے 3 بچے ایک نجی تعلیمی ادارے میں زیر تعلیم ہیں. انہوں نے کہا کہ 2 دنوں تک اسکول کو بند کرنا انتہائی اقدام ہے, جس کا سب سے زیادہ نقصان طلباء کو پہنچ رہا ہے.
یہ تو بچوں کے ساتھ بھی ظلم ہے, ان کے والدین کے ساتھ بھی ظلم ہے, کہ جس ریشو سے یہ فیسیں لیتے ہیں, لاکھوں روپے یہ والدین سے لیتے ہیں اور اس پر یہ ظلم کرتے ہیں کہ پھر بیچ میں 2-2, 3-3 دن جب یہ اسکولوں کو بند کر دیتے ہیں تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا حرج ہوتا ہے تعلیم کا. میں اس کو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے, یہ توہین عدالت ہے, کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کا اس حوالے سے 2017 کا نومبر 2017 کا فیصلہ بھی موجود ہے کہ یہ ترتیب ہوگی, چھٹیوں میں فیس نہیں لی جائے گی اور اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو 50% ہوگا, ہر دوسرے تیسرے بچے کی فیس جو ہوگی وہ آدھی ہوگی, ٹرانسپورٹ کے چارجز نہیں لیے جائیں گے. اب یہ پرائیویٹ اسکول جو ہے یہ ایک پریشر گروپ بن چکا ہے, یہ بلیک میل کرتے ہیں ٹیچرس کو بھی, پیرنٹس کو بھی اور بچوں کو بھی, نہ وہ عدالت کے فیصلے کو مانتے ہیں نہ یہ بچوں کی مجبوریوں کو دیکھتے ہیں.
خیال رہے کہ خیبر پختونخوا میں مجموعی طور پر 30,000 سے زیادہ رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ نجی تعلیمی ادارے قائم ہیں. یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ چند ماہ پہلے پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک فیصلے کے تحت نجی تعلیمی اداروں کو فیسوں میں کمی اور دوسرے بچے کو رعایت دینے کے احکامات جاری کیے گئے تھے. تاہم پرائیویٹ اسکولوں کی تنظیم نے اس فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا تھا. رفت اللہ اورکزئی, بی بی سی, پشاور.
لڑکیوں کے محض گڑیوں اور گھر گرہستی کے کھیل کھیلنے کا زمانہ گرچہ پرانا ہو گیا اور ہمیں کرکٹ, ہاکی, فٹ بال اور ایتھلیٹکس میں لڑکیاں نہ صرف حصہ لیتی بلکہ کامیابی کے جھنڈے گاڑتی نظر آتی ہیں, تاہم اب بھی کئی کھیل ایسے ہیں جن کا نام آتے ہی لوگ انہیں صرف لڑکوں کا شغل سمجھتے ہیں. ایسا ہی ایک کھیل ویڈیو گیمنگ کا ہے, لیکن پاکستان کی ایک ہونہار لڑکی نے نہ صرف اس شوق کو اپنایا بلکہ نئے انداز کے ساتھ ویڈیو گیمز بنانا شروع کیے. ہماری ساتھی تابندہ کوکب آپ کی ملاقات اسلام آباد میں رہنے والی سعدیہ بشیر سے کرا رہی ہیں, جنہیں ایشیا کے ایسے نوجوانوں کی فہرست میں شامل کیا گیا جو اپنے معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے میں کامیاب ہوئے.
متوسط طبقے سے تعلق رکھنے اور بچپن سے ہی بھائیوں کے ساتھ جا کر ویڈیو گیمز کھیلنے کی شوقین سعدیہ بشیر کا تجسس اس وقت بڑھا جب انہوں نے یہی گیمز ایک سہیلی کے کمپیوٹر پر کھیلیں.
تو
तो मुझे बहुत दिलचस्पी हुई कंप्यूटर के अंदर कि कंप्यूटर को देख जानना चाहिए, ये बड़ी मैजिकल सी चीज़ लगी मुझे कि पता नहीं ये क्या मशीन है कि इसमें सब चीज़ें दौड़ती भागती नज़र आती हैं और ये कैसे होता है।
इस जदीद मशीन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के तजस्सुस में उन्होंने वालदेन से जिद करके अपना स्कूल छोड़ा क्योंकि वहाँ कंप्यूटर की तालीम नहीं दी जाती थी। वालदेन ने उनका शौक और पढ़ाई में लगन देखकर उनका साथ देने का फैसला किया।
आई थिंक मेरी उम्र उस वक्त 13 साल होगी जब मैंने कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग स्टार्ट की उस स्कूल से, और चूंकि मेरा शौक हमेशा वीडियो गेम्स की वजह से कंप्यूटर की तरफ गया, जब मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ना शुरू कर दिया तो मैंने बहुत मज़ीद गेम्स खेलना शुरू की, मज़ीद किस्म की डिफरेंट तरह की गेम्स खेलना शुरू की, और करते करते मैंने अपनी ICS कॉलेज ग्रेजुएट किया।
कॉलेज में भी अच्छे तालीमी नतायज के बाद उन्होंने इस मजमून में ग्रेजुएशन करने का फैसला किया तो उन्हें एहसास था कि उनके माली हालात इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते।
मेरे पेरेंट्स चूंकि एक हम्बल बैकग्राउंड से थे और हमारी पूरी फैमिली में कोई भी लड़की पहले किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए नहीं गई थी, तो मेरे लिए बड़ा टफ डिसीजन था। मैंने अपने पेरेंट्स से कहा, जो कि बहुत सपोर्टिव तो थे, लेकिन यूनिवर्सिटी एजुकेशन बहुत पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी एजुकेशन इतनी महंगी है कि वो सब लड़कियों के का जेवर नहीं बन सकती।
ऐसे में तालीमी इदारे ने उनकी काबिलियत के पेश नज़र उन्हें स्कॉलरशिप हासिल करने का मौका देने का यकीन दिलाया।
मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे HSC की स्कॉलरशिप भी मिली। उस ग्रेजुएशन के दौरान ही कि मुझे कंप्यूटर ग्राफिक्स की फील्ड स्पेशली जो बहुत ज़्यादा ट्रैक की, और मैंने वहीं से जो है वो गेम्स बनाना, ग्राफिक्स पे काम करना, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग पे काम करना और इन सारी चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया।
यहाँ से सादिया का वीडियो गेम्स के लिए नज़रिया भी बदला।
मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मेरी ग्रेजुएशन में जो था उसमें मैंने कैंसर पेशेंट्स के लिए एक गेम बनाई जो कि एक बहुत बड़ा चेंज था। मैं उससे पहले वीडियो गेम्स को एक एंटरटेनमेंट एंटिटी के तौर पे ही यूज़ करती थी कि फारिक टाइम में खेलना है, मशगला है, दोस्तों के साथ मिलके खेलो, फन है, सब कुछ है। लेकिन पहली दफ़ा हमने एक कैंसर पेशेंट्स के लिए गेम बनाई जो कि कैंसर पेशेंट्स को मोटिवेट करती थी अपनी ही बॉडी में अपने ट्यूमर्स को किल करने के लिए, और एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाने से उनको मोटिवेशन मिलती थी और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव थी। और उसके बाद मेरा इंटरेस्ट मजीद बढ़ गया कि मैं इसी ही फील्ड में और इसी तरह से काम करूं।
पाकिस्तान में वीडियो गेम्स बनाना सिखाने वाले किसी इदारे की अदम मौजूदगी की वजह से सादिया ने अपने शौक के लिए 1.5 साल तक वीडियो गेम इंडस्ट्री में मुख्तलिफ मुलाजमतें की। उन्होंने मास्टर्स के थीसिस में ये जानने की कोशिश की कि वीडियो गेम्स बनाने में क्या गलतियाँ की जाती हैं और क्या कारामद चीज़ें हैं। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद सादिया को ख्याल आया कि जो कुछ उन्होंने तालीम और तहकीक से सीखा है ये सब इस फील्ड में आने के कई ख्वाहिशमंद नौजवानों को सीखने के लिए कहीं भी मुयसर नहीं है।
तो मैंने पिक्सल आर्ट गेम्स एकेडमी स्टार्ट की। मैं जो अपनी एकेडमी में पढ़ा रही हूँ उसको मैं कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्सपीरियंस कहती हूँ। इसको पढ़ाने का मकसद ये है कि ये ना सिर्फ आपको टेक्निकल स्किल्स सिखाते हैं जो कि वीडियो गेम्स बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं, बट ऑल्सो आपको डिज़ाइन स्किल्स, आपको टीम मैनेजमेंट स्किल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, इनोवेटिव आइडियाज़ डेवलपमेंट और ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। ख़ासतौर पे गेम डिज़ाइन एलिमेंट्स जो कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में बहुत एक मिसिंग एलिमेंट है कि अच्छे आइडिया को एक अच्छा गेम डिज़ाइन बनाने में जो कि एक अच्छी गेम में ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या प्रोसेस होते हैं, क्या प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं।
सादिया बशीर बैन अल-अक़वामी फर्म्स के साथ मिलकर वीडियो गेम्स बनाने के अमल के फ़रोग़ की कोशिश भी कर रही हैं।
गेम्स के हैकाथॉन्स होते हैं जिसके अंदर कुछ घंटे या कुछ दिनों में आप एक छोटी सी गेम बनाते हैं, तो जो सोशल इम्पैक्ट गेम जैम है इसमें हम सोशल इम्पैक्ट ओरिएंटेड गेम्स बनाते हैं जो कि गेम्स किसी न किसी सोशल इशू के बारे में कोई लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हो, कोई अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हो। पिछले साल जो दिसंबर में हमने कॉन्फ्रेंस करवाई उसमें हमने वाटर पोल्यूशन के ऊपर गेम्स बनाए।
सादिया बशीर का ख्याल है कि वीडियो गेम्स इंडस्ट्री के जरिए पाकिस्तान की तहजीब और इकदार को दुनिया में मुतारिफ करवाया जा सकता है। ताहम उनका वालदेन के लिए एक पैगाम भी है।
एजुकेशन महंगी तो है पर कितनी महंगी है। हमारे यहाँ लोग शादी के जहेज पे और शादी के फंक्शन पे उससे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं जितना एक डिग्री पे खर्च कर सकते हैं। हमारे माँ बाप हमारे शादी के अगर फंक्शन को एक रूम में तब्दील करके और हमें एक डिग्री जैसा जेवर दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। लड़कियों की एजुकेशन के लिए भी उधार ले लें। मैं उनको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये रास्ता आसान नहीं है, बहुत मुश्किलात होती हैं, कभी कभी आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो कुछ भी मुश्किल नहीं।
تابندہ کوکب کی تھی یہ کاوش اور پیغام تو پتہ ہے نا کیا تھا، اولاد آدم حوا کی بیٹیوں کو کم نہ سمجھا کرو، اور صاحب یہیں سربین اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے رفاقت علی, پروڈیوسر عمر آفریدی, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, لندن سے سوزین لینن. میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نازش ظفر کی زبانی.
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے الیکشن کمیشن کے اختیارات پر سوال اٹھایا ہے کہ کیسے موجودہ اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے سے پہلے سرکاری نوکریوں کی بھرتیوں پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے. پاکستانی ہاکی ٹیم کے سابق گول کیپر منصور احمد نے انڈین حکومت سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اپیل کی ہے کہ وہ دل کی پیوند کاری کے سلسلے میں ان کی مدد کرے. برطانوی شہزادی کیٹ مڈلٹن نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے. یہ ڈیوک آف کیمبرج شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ کی تیسری اولاد ہیں. یمن کے شمالی حصے میں اطلاعات کے مطابق ایک فضائی حملے میں کم سے کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حوثیوں نے حملے کا الزام سعودی اتحاد پر لگایا ہے. بیلجیم کی ایک عدالت نے پیرس حملوں کے واحد زندہ بچ جانے والے ملزم صالح عبدالسلام کو مسلح لڑائی کے ایک اور واقعے میں 20 سال قید کی سزا سنائی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.